بسم اللہ اول و آخرہ، سورہ مریم پانچویں رکوع سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کے بعد دوبارہ زندگی کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو کیا مجھے نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان، جواب دیا جا رہا ہے، کیا یاد نہیں رکھتا انسان، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم ہی نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا. تو جو اللہ جو ہے حقیر سے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ دوبارہ کسی چیز کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ بنانا نسبتاً دشوار ہوتا ہے. تو فرمایا فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، کہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، اور پھر ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو، حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا، یعنی جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل، قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. ثُمَّ، اس کے بعد، لَنَنزِعَنَّا، پھر ہم کھینچ لیں گے، من کل شیعہ، یعنی ہر جماعت سے، ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، یعنی ان کو جو اللہ سے زیادہ سرکشی کیا کرتے تھے. ثُمَّ لَنَحْنُ عَلَمُ بِاللَّذِينَ، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم اولا بِهَا سِلِيَا، جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں داخل کیے جانے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ حاضر ہو کر رہے گا، وارد ہو کر رہے گا، یعنی جہنم پر. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ جو ہے وہ آپ کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ بات ہے. تو یاد رکھیں، مومن ہو یا کافر، سب جو ہے وہ جہنم پر حاضر کیے جائیں گے. البتہ قرآن میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ مومنوں کو ایک رستے سے گزارا جائے گا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوا جنت تک پہنچتا ہے، مردوں میں اسے پل صراط کہتے ہیں. تو جہنم پر ہر ایک کی حاضری ہے، پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے اور وہ پل صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن منافقین جو ہیں وہ پھر جہنم واصل ہو جائیں گے، وہ اس رستے سے نہیں گزر سکیں گے. تو فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ونظر الظالمین فیہا جسیہ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل. دنیاوی سر و سامان کی کثرت پر آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ مضمون آ رہا ہے اور ایک اعتراض کی شکل میں ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات. قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایو الفریقین خیر مقاما، کون سا فریق دونوں میں سے بہتر مقام پر ہے یا بہتر ہے مقام کے لحاظ سے. واحسن ندیا، اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے تعداد کے اعتبار سے. تو گویا یہاں مشرکین اور کفار اپنے مکانات پر بھی بڑا فخر کرتے تھے کہ بڑی عالیشان مکانات ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنی بارونق مجلسوں پر بھی بڑا فخر کرتے تھے، دیکھو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں. ہم احسن و اساسا و ریا، اور وہ کہیں بڑھ کر تھیں ان سے ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اور دکھانے کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ظاہری ٹپ ٹاپ اور شان و شوکت کے اعتبار سے. فرمایا قل من کانا فی الضلالہ، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے گمراہی میں. فلیمدد لہ الرحمن مدہ، سو دھکیل تو گویا اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا چلا جائے گا جو ہے ایک مدت تک، یعنی جو شخص بھی گمراہی میں بڑھے گا یا گمراہی اختیار کرے گا تو اللہ بھی اسے آگے بڑھاتا رہے گا اس گمراہی میں. حتی اذا رعو، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا عذاب یعنی جہنم. فرمایا ام العذاب و ام الساعة، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو یا پھر قیامت کو. فسیعلمون من ہوا شر مکانا، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے زیادہ برے، سب سے زیادہ بری حالت میں مکان کے اعتبار سے. واضح جندہ، اور کمزور ہے اپنے جتھے اور گروہ کے اعتبار سے. تو آج یہ کفار مشرکین یہ گھمنڈ کر رہے ہیں اپنے مقام پر بھی اور اپنے جو ان کے ساتھ لوگوں کا جھنڈ اکٹھا ہے اس پر بھی، لیکن فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ سب سے بدترین مقام پر ہوں گے اور ان کے ساتھ گروہ بھی بہت کمزور ہوگا۔ آگے ہدایت کے درجات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى، اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہیں ان لوگوں کو ہدایت جو ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہی ہیں۔ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، وہی بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور زیادہ بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، اے نبی کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ وَقَالَ لَأُوْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ دیا گیا ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ، اور فرمایا کیا وہ جھانک کر دیکھ آیا ہے غیب۔ اَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، یا اس نے لے لیا رحمان سے کوئی وعدہ کہ اسی کو بہتر ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ کَلَّا، ہرگز نہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ، ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور ان کے لیے ہے عذاب جو ہے وہ بڑھتا ہوا۔ مدہ کہتے ہیں جو بڑھتا جائے، آگے سبب شرک بیان ہو رہا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے ان چیزوں کے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدَا، اور وہ آئیں گے ہمارے پاس بالکل تنہا۔ جو کچھ مال و اسباب دنیا میں، موت کے بعد یہیں رہ جائے گا اور آدمی تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور حقیقی وارث ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اس اللہ کے ساتھ دیگر کئی معبود۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں ان کے لیے مددگار۔ كَلَّا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، عن قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ تو یہ انجام ہونے والا ہے شرک کا، جن لوگوں نے انبیاء کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، اولیاء اللہ کو خدائی میں شریک کر لیا۔ تو یہ انبیاء اور اولیاء، اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدا بنا لیا، تو یہ سب ناراض ہوں گے اپنے اس طرح ان پر ظلم کیے کرنے والوں سے، اور ان کے مخالف ہوں گے قیامت کے دن۔ تو فرمایا الم ترا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، اور اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کفار پر؟ تعزوہم عزا، اور پھر وہ اکساتے انہیں جیسے اکسایا جاتا ہے۔ تو مزید سے مزید ان سے گناہ کروائے جاتے ہیں، اور انہیں گویا مزید سے مزید عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ آگے انجام متقین کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا فلا تعجل علیہم، پس اے نبی آپ ان کفار پر جلدی نہ کیجئے۔ انما نعد لہم عدا، اور بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے دن۔ تو اللہ کا مقررہ دن آیا ہی چاہتا ہے، اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ مزے کرنے۔ آگے حوالے قیامت ہے، اور اس میں متقین کا انجام۔ فرمایا یوم نحشر المتقین، اور جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں۔ ونسوق المجرمین، اب مجرمین کا انجام، اور ہاکے جائیں گے مجرمین الی جہنم وردا، یعنی جہنم کی طرف پیاسے اونٹوں کی طرح۔ تو جس طرح پیاسا جانور ہوتا ہے اور پانی دیکھ کر اس کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، اس طرح یہ مجرمین گویا جہنم کی طرف یہ ہانک کر لے جائے جائیں گے۔ فرمایا لا یملکون الشفاء، اور نہیں کر سکیں گے وہاں سفارش۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی لوگ جنہوں نے وعدہ لے رکھا ہے رحمان سے، اس کے پاس سے۔ اشارہ انبیاء اور صالحین شہداء، جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اللہ موقع دے گا سفارش کا، وہی سفارش کر سکیں گے قیامت کے دن۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا، اب تردید شرک آ رہی ہے، اور شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وہ بعض کہتے ہیں کہ بنا رکھا ہے رحمان نے بیٹا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، تم تو اتر آئے ہو بہت ہی بھاری بات پر۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ وجہ کیا ہے اس سب کی؟ یا اتنی بڑی قیامت کیسے جو ہے وہ ان چیزوں پر آ رہی ہے؟ تو فرمایا اَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں رحمان کے لیے بیٹے کا یا اولاد کا۔ تو اصل میں یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور جب اللہ کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ بہت بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم تفصیل سے شرک پر بات کریں گے۔ تو ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ تین قسمیں ہوتی ہیں شرک کی. ایک شرک فی ذات, کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے, اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کا تصور کیا جائے. دوسرا ہوتا ہے شرک فی صفات, کہ اللہ کی صفات جیسی ہیں وہی کسی اور میں بھی مان لی جائیں ویسے ہی, تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. تو اللہ کی صفات اللہ کی اپنی ہیں اور ویسی صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے تیسرا شرک فی الحقوق, کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے. تو سب سے بڑا حق کیا اللہ کا, کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کچھ عبادت کے اظہار کے طریقے ہیں جنہیں مراسم عبادت کہتے ہیں, وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں, جیسے ان میں سے ایک نماز بھی ہے, رکوع کا طریقہ ہے, سجدہ ہے, یہ سب مراسم عبادت, تو یہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے جب اللہ کے لیے کوئی شرک کا معاملہ کیا جاتا ہے, اور خصوصاً شرک فی الذات جب کیا جاتا ہے. تو فرمایا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا, اور نہیں شایان شان رحمان کے کہ وہ بنا لے بیٹا. ان کل من فی السماوات ولد, اور وجہ کیا ہے, عظمت خداوندی کا ذکر آ رہا ہے کہ سب جو کچھ آسمان و زمین میں سب اسی کے ہیں, سب اسی کی مخلوق ہیں. فرمایا الا آت الرحمن عبدا, مگر ان میں سے ہر ایک آئے گا رحمان کے پاس جو ہے غلام ہو کر. لقد احصاهم, اور اس اللہ نے گھیر رکھا ہے ان سب کو. فرمایا وعداهم عبدا, اور اللہ نے انہیں گن رکھا ہے جیسے کہ گنا جاتا ہے, تو کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی یہاں پر تو گناہ کرتا رہے اور وہاں آخرت میں اللہ بھول جائے, غافل ہو جائے, یا وہ شخص ادھر ادھر نکل جائے اور بچ جائے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے اچھی طرح سے. آگے پھر اللہ کی جناب میں حاضری ہوگی تنہا ایک ایک کر کے, اس کا ذکر آ رہا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور آئیں گے اس اللہ کے پاس قیامت کے روز جو ہے وہ تنہا. تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا, اور جب بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کو ٹھاتے مارتا ہوا پائے گا, اپنے دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں پائے گا, اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں پائے گا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حساب یسیرا, اللہ مجھ سے آسان سے حساب لے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بس اللہ تعالیٰ اعمال پر ایک نظر ڈالے اور کہے جاؤ یہ آسان حساب, اور جس سے پوچھ لیا تم نے یہ کیا کیا وہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, کیونکہ کوئی نہیں بتا سکے گا, کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا, سبب نہیں بتا سکے گا کہ میں نے یہ زیادتی کیوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لے اور ہماری بخشش فرمائے, اور ہماری جو ہے وہ ہمیں پکڑے نہیں ہمارے گناہوں پہ. آگے پھر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے حکمت انزال قرآن, اور یہ سورت بھی اپنے اختتام پر ہے. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور سوائے اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, تو ان قریب پیدا کر دیں گے یعنی یہ رحمان ان کے لیے محبت. تو جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور ایمان اور نیک اعمال پر چل رہے ہوتے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. اس طرح ملائے اعلیٰ میں فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح پھر اللہ کے حکم پر ان کی محبت انسانوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی. آخر میں اب حکمت انزال قرآن بیان ہو رہا ہے, دو حکمتیں بیان ہو رہی ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں. ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے جب قرآن نکلتا ہے تو آسان ہو گیا, اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کی زبان یعنی آپ کی بولی عربی میں یہ قرآن آسان. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عربی کا شوق کریں اور عربی سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اسٹال آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, ایوننگ کورسز بھی ہیں اور مارننگ کورسز بھی ہیں, اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنی عربی ہو جائے کہ کم سے کم قرآن جب پڑھا جائے یا پڑھ رہے ہوں تو موٹا موٹا ترجمہ جو ہے اس کا سمجھ آ رہا ہوں. تو فرمایا یہ قرآن کیوں نازل ہوا آپ کی زبان میں, اسے اللہ نے آسان کیوں کیا؟ فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ خوشخبری دے دیں اس کے ذریعے سے متقین کو. اور نمبر دو وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّى, اور آپ جو ہے وہ ڈرا دیں اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑالو لوگوں کو. آگے در سے عبرت آ رہا ہے ماں قبل قوموں سے. وَكَمْ أَحْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ان سے پہلے. حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدْ, کیا محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا, یا پاتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ تو جب اللہ مٹاتے ہیں تو پھر کوئی بھنک کوئی ان کا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی گئی نافرمان قومیں. آگے اب سورہ طہٰ ہے, اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر جو ہے وہ ایک طویل گفتگو, آٹھ رکوع ہیں, ان آٹھ میں سے پانچ رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور وہی انداز آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا کہ بارہ میں سے گیارہ رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا, تو یہاں پر آٹھ میں سے پانچ رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تین ادوار بیان ہوتے ہیں. پہلا دور ہے ان کی پیدائش سے لے کر مدین جانے تک, اصل میں ان پیدائش ہوئی, پھر فرعون کے ہاں پرورش ہوئی, پھر جوانی میں ایک قتل خطا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے, انہوں بیچ بچاؤ کرایا, ایک مکہ ایک شخص کو مارا, وہ مر گیا, اور یہ اتفاق سے قبطیوں میں سے تھا, یعنی آل فرعون میں سے تھا, اور چنانچہ پھر جو ہے وہ موقع مل گیا ایک دفعہ فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر قتل کا فیصلہ ہونے لگا, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مدین, اور پھر مدین میں رہے 10 سال, یہ دوسرا دور ہے ان کی زندگی کا, 10 سال مدین کے, پھر وہاں سے واپس آئے دوبارہ مصر, اور مصر میں آ کر پھر انہیں رستے میں نبوت کا اعلان ہوا, معجزات اللہ نے دیے, اور پھر انہیں کہا جائیں فرعون کے پاس, اسے بلائیں, اور وہ سرکش ہو رہا ہے, اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے آزاد کرائے. چنانچہ یہ آپ کی زندگی کا دوسرا دور ہے مدین سے واپسی سے ہجرت تک, اور تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں, آپ نے ہجرت فرمائی, ارادہ مدین کی طرف جانا تھا لیکن ریڈ سی کو میں سے رستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحرا سینا میں بھیجا, وہاں سے پھر آپ کی موت تک یہ تیسرا دور ہے آپ کی زندگی کا. تو یہاں پر پہلے دوسرے دور سے بات کا آغاز ہو رہا ہے, اور شروع کی آیات میں حکمت انزال قرآن کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ, یہ حروف مقطعات ہیں, اصل معنی اللہ ہی جانتے ہیں, دلچسپی کے لیے بس ایک رائے مفسرین کی ہے کہ جہاں پر طہٰ آتا ہے حروف مقطعات میں سے, تو ایسی صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا ذکر ہوتا ہے. تو طہٰ ویسے بھی بنا ہوا ہے اس گول سا, اور سانپ جیسے کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے, تو اس طرح کا انداز ہے. تو یہ بہرحال محض دلچسپی کے لیے آپ کے ہے, ورنہ اصل معنی جو طہٰ کے بنتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے نبی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, الا تذکرہ, مگر یہ تو ایک نصیحت ہے, لمن یخشا, ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے, اور آگے خالقیت باری تعالیٰ کا ذکر, تنزیلا, یہ قرآن تو نازل ہوا ہے, ممن خلق الارض والسماوات العلا, اس اللہ کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور یہ بلند و بالا آسمانوں کو, اور رحمان علی العرش استوا, اور رحمان تو عرش پر متمکن ہے. تو اللہ کے بارے میں جو ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پر ہے, لیکن اللہ کس کیفیت میں کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ مجہول ہے, معروف کیا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے, اور اپنے علم و قدرت سے اللہ ہر طرف ہے. تو کوئی چیز کہیں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو, اللہ کی قدرت میں نہ ہو. تو فرمایا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, وما بینہما, جو کچھ ان کے درمیان ہے, وما تحت السرا, اور جو زمین کے اندر ہے, جو زمین کا مرکز ہے وہ تحت السرا کہلاتا ہے, تو زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے, تحت السرا سے لے کر آسمانوں تک, یعنی کل کی کل کائنات اللہ ہی کی ہے. یہ مالکیت باری تعالیٰ کا ذکر تھا, وسعت علم باری تعالیٰ کا ذکر. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر آپ زور سے کہیں کوئی بات, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى, تو اللہ تو جان لیتا ہے آہستہ سے کہی بھی بات کو بھی اور مخفی باتوں کو بھی. تو فرمایا, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی اللہ کے لیے سارے اچھے نام. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے, ان کی زندگی کا دوسرا دور ہے جس سے آغاز کیا جا رہا ہے, یعنی مدین میں وقت گزار چکے ہیں 10 سال حضرت شعیب کے پاس, اور اب واپس آنا چاہ رہے ہیں جو ہے مصر, چنانچہ راستے میں ہے, اس کا سفر آ رہا ہے. فرمایا, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ رَآ نَارًا، جبکہ انہوں نے دیکھی ایک آگ. اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، مصر کا ارادہ درمیان میں لق و دق صحرا ہے، اور صحرا کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو ماحول ہے. صبح انتہائی گرم، چونکہ سورج نکلا ہوا ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، تپش ایسی شدید ہوتی ہے. بعض دفعہ صحرا کا ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کو بھی کراس کر جاتا ہے، یعنی اگر آپ ڈبل روٹی گوند کے، آٹا گوند کے رکھ دیں تو وہ ڈبل روٹی بن جائے گی، اتنا جس طرح بھٹی کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن رات میں بالکل مختلف ہو جاتا ہے، رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اب کہنے لگے کہ فقال لأهلم، بلکہ فرمایا اذ رآ نارا، جبکہ انہوں نے دیکھی آگ. فقال لأهلهم قصوا، اور پھر کہنے لگے اپنے اہل و عیال سے کہ ذرا یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے وہاں سے کوئی شعلہ، کوئی چنگاری، تاکہ تم بھی آگ تاپ سکو. او اجدو علی النار ہدا، یا میں پالوں وہاں آگ کے پاس کوئی جو ہے رہنمائی. آگ لگی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، آگ خود بخود تو لگتی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ آگ لگی ہوئی ہے، ضرور کچھ لوگ ہوں گے، ایک تو کچھ میں کوئلے لے آؤں گا جلتے ہوئے انگارے، دوسرا یہ کہ ان سے رستے میں بھی رہنمائی کر لوں گا کہ بھائی مجھے مصر جانا ہے، صحیح جا رہا ہوں یا نہیں. تو اس ارادے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے گئے، اور گئے تھے آگ لینے، اور شرف ملاقات باری تعالیٰ وہاں انہیں حاصل ہو گئی، اور نبوت جو ہے وہ لے کر اب آ رہے ہیں. ویسے نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور ان کی نبوت کا ایک وقت میں آ کر اعلان ہوتا ہے، یہ سب پر اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہی آپ سمجھ لیں کہ نبوت کا اعلان جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. فرمایا فلما آتاہا، پس جب وہ آئے اس آگ کے پاس. نو دیا یا موسیٰ، تو ہم نے آواز دی اے موسیٰ. انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں. فخلا نالیک، بس آپ اتار دیجئے اپنے جوتے. انکا بالواد المقدس توا، کیونکہ آپ ایک نہایت پاکیزہ وادی توا کے اندر ہیں. وانا اخترتک، اور بے شک میں نے اختیار کر لیا آپ کو. فاستمع لما یوحا، بس سنیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، تین باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے نبوت کے لیے چن لیا. دوسری بات آ رہی ہے مایوہا کی تشریح، کہ آپ سنیے جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے. اننی ان اللہ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے جو ہے میرے. فعبدنی، بس آپ میری عبادت کیجئے. واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. دیکھیں یہ قرآن نہ صرف احکامات دیتا ہے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بتاتا ہے. تو نماز کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد، ہر وقت یاد رہے کہ اللہ ہے. ہم دنیا میں امتحاناً ہیں، اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی. اسی طرح تیسری ہدایت آ رہی ہے ان الساعۃ آتیہ، اور بے شک قیامت آئے ہی چاہتی ہے. اکاد اخفیہا، اور میں اسے مخفی رکھوں گا. لتجزا کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا. آگے پھر تفصیل آ رہی ہے اس ملاقات کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا اللہ تعالیٰ سے بھی. ہم کلامی مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ جو ایک درخت پر لگی ہوئی تھی، اور وہ جب وہاں گئے تو وہ درخت آگ تو تھی لیکن وہ آگ جلا نہیں رہی تھی درخت کو. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں بلب جل رہا ہے تو بظاہر تو آگ ہے لیکن یہ جلا نہیں رہی. اور وہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ رہی ہے، وہ ہم کلام ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، اب ہم سب سمجھتے ہیں ٹیلی فون پر ہم اتنے میلوں دور آواز سن لیتے ہیں، اور جو ہے آدمی کہاں ہے آواز یہاں آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے اپنی علم اور اختیار سے، لیکن یہ آواز بھی گویا اس درخت کے پاس سے آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے. تو فرمایا فلا تصدنک عنہا، بس نہ روک دے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو جو ہے قیامت سے یا قیامت کی فکر سے. من لا یؤمن بها، جو ایمان نہیں لاتا قیامت پر. وتبع هواه فتردا، اور وہ پھر پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، تو ایسے لوگوں نے پھر ہلاک ہونا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سوال، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب آ رہا ہے. یہ درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں جملہ معترضہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے. تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام, قال ہی عصائی, یہی کافی تھا, انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. لیکن جب آدمی کسی سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے, اسے شوق ہو بات کا, تو بات کو لمبی کرتا ہے, اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اور بات ہو, چنانچہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام, تو کیا کہا کہ یہ میرا عصا ہے. لیکن یہاں پہ رکے نہیں, پھر کہا اتوقع علیہا, میں سہارا لیتا ہوں اس پر, اور مزید کہا وآہش بہا علی غنمی, اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے, اور مزید کہا ولیا فیہا مآرب اخرى, اور اس لاٹھی میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. قال القها یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈال دیجئے اس لاٹھی کو اے موسیٰ علیہ السلام. فالقاها, بس انہوں نے اسے ڈال دیا. فاذا هي حیۃ تسعى, پھر وہ ہو گیا ایک دم سے دوڑتا ہوا سانپ, تو لاٹھی کو ڈال نیچے رکھنا ہی تھا کہ وہ ایک سانپ بن گئے. قال خذها ولا تخف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں. سنعیدها سیرتها الاولى, بس ہم لوٹا دیں گے اسے اس کی پہلی حالت میں. وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اب دوسرے معجزے کا ذکر آیا, فرمایا کہ لے جائیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں, اور بازوں نے لکھا ہے بغل میں. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, اور وہ نکلے گا بالکل روشن, بغیر کسی تکلیف, بغیر کسی مرض کے. آیتن اخرى, یہ ہماری نشانی ہے دوسری. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى, تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون, اب آپ جائیے فرعون کے پاس. انہ طغى, بے شک وہ سرکش ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ارادہ یہ تھا کہ خاموشی سے جا کر اور مصر میں آباد ہو جائیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, 10 سال گزر چکے ہیں مصر سے نکلے ہوئے, اور بس آرام سے زندگی گزار لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ دو نشانیاں لیجئے اور سیدھا جائیے جو ہے فرعون کے پاس, اور وہ بغاوت کر رہا ہے اسے سمجھائیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5 درخواستیں کی, 5 دعائیں آ رہی ہیں ان کی. قالا رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ. یہ محاورہ تن ہوتا ہے, سینہ کھول دینے سے مراد کیا ہوتا ہے, میرا کام آسان کر دیجئے, مجھے انشرائے صدر جو ہے دے دیجئے, اور مجھے جو ہے اس کام کی کرنے کی توفیق دے دیجئے, میرے لیے اس کام میں سہولت پیدا کر دیجئے, پہلی دعا تھی. نمبر 2 ویسر لی امری, آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام, اور نمبر 3 وحلل عقدۃ من لسانی, اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ. بعض دفعہ آدمی جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے سوچنا پڑتا ہے اب کیا کہوں اب کیا کہوں, اور اس میں زبان اٹکتی ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بچپن میں ایک موقع تھا کہ جب گھر میں فرعون لے تو آیا محل میں, لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیلی, اور جو ہے پھر اس نے موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ ایک ٹرے میں اس نے ہیرے جواہرات بھی رکھے اور انگارے بھی رکھے, اور ساتھ کہا جلاد کو بھی بلا لیا اور کہا کہ اگر یہ موتی اٹھائے تو قتل کر دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پہلے تو بڑھایا تھا موتی کی طرف, لیکن پھر انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا, اور اس سے زبان میں لکنت آ گئی. یہ بہت سارے مفسرین نے بیان کیا. البتہ حفظ الرحمن صاحب جو ہیں, قصص القرآن ان کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول جو ہے ان میں کوئی کمزوری جو ہے وہ ایسی اللہ نہیں رکھتا, وہ بالکل پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ان کی رائے لی جائے تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کھول دیجئے میری زبان کی گرہ, تو اس سے وہ پہلے مانے ہوں گے کہ میں روانی کے ساتھ جو ہے آپ کی دعوت دے سکوں. اسی طرح 4 دعا یفقہ قولی, اور تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. اور 5 دعا واجعل لی وزیرا من اہلی, اے اللہ میرے لیے مددگار دیجئے مجھے میرے ہی گھر والوں میں سے. ہارون آخی, میرے بھائی ہارون کو, اور کیوں انہیں بھی میرا مددگار بنائیے, اس کی جو ہے وجوہات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 اشدد بہی عزری, اور تاکہ مضبوط ہو ان کے ذریعے سے میری کمر. نمبر 2 واشرک فی امری, اور تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے میرے کام میں, 2 سے سہولت ہو جاتی. اور نمبر 3 کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم دونوں آپ کی کثرت سے جو ہے حمد و تسبیح کریں. اور نمبر 4 ونسکرا کا کثیرہ, اور ہم آپ کو بہت کثرت سے یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا, اور بے شک اللہ آپ تو ہمیں خوب ہی دیکھ رہے ہیں. قال قد اوتیت سؤالک یا موسیٰ, اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ سب دے دیا جس کا آپ نے سوال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام, یعنی آپ آپ کا انشرح بھی آپ کو حاصل ہو گیا، زبان کی وہ گرہ بھی کھول دی گئی، اور آپ جو چاہ رہے تھے آپ کے بھائی کو بھی شریک کیا جائے تو انہیں بھی نبوت دی جاتی ہے۔ اب پانچ دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پانچ احسانات یاد دلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگلے رکوع میں، بلکہ یہ اسی رکوع کے اندر، اور یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے، پیدائش سے لے کر اور مدین جانے تک۔ تو پہلا احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور جبکہ ہم نے احسان کیا ہے آپ پر، مَرَّةً اُخْرَى، ایک بار پہلے بھی، اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جبکہ ہم نے وحی کیا تھا آپ کی والدہ کے دل میں، یعنی ان کے دل میں القا کیا، مَا يُوحَى، جو ہم نے وحی کیا، اور وجہ کیا تھی کہ فرعون نے حکم دیا ہوا تھا جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو لڑکا اسے ذبح کر دیا جائے، تو جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، فرعون کے جو ہے فوجی آ جاتے تھے اور لڑکیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ کو شدید اندیشہ تھا کہ اب فوجی آ کر ذبح کر دیں گے میرے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کی ایک ترکیب، انخذ فیہ فی التابوت، کہ رکھ دیجئے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں، فخذ فیہ فی الیم، اور پھر ڈال دیجئے اسے دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر پھینک دے گا جو ہے دریا اس صندوق کو ساحل پر، يَأْخُذُهُ عُدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اٹھا لے گا اس صندوق کو میرا دشمن اور اس موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو یہ تو پہلے کا کہ یہ پہلا اللہ کا احسان کہ والدہ کو ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجا دی، یہ جو وحی ہے یہ نبوت والی نہیں ہے، یہ محض دل میں القاء کر دینا، ترکیب ڈال دینا۔ اب دوسرا احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ پر اپنی طرف سے محبت، اور ہوا بھی یہ کہ فرعون اور اس کی ملکہ ساحل پر آئے ہوئے تھے سیر کرنے، تو ملکہ نے دیکھا ایک صندوق چلا آ رہا ہے لہروں پر، اس نے غلاموں کو کہا بھی لے کر آؤ اسے میرے پاس، کیا ہے اس میں دیکھے، اور غلاموں نے فوراً جو ہے حکم مانا اور گئے غوطہ لگا کر وہ لے آئے، اور اب کھولا صندوق تو دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت بچہ، اور ملکہ کو تو دل ہی مو لیا، جو دیکھتا تھا وہ اس کے دل میں محبت آ جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ فرعون سمجھتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں اور جو ہے یہ جو ہے بچہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ملکہ نے کہا کہ کیا پتہ اللہ اس سے خیری ہمیں عطا فرمائے اور ہم اسے کیوں نہ اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اتنا جو ہے پسند آئے موسیٰ علیہ السلام، تو فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش ہو ہماری نظروں میں، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ انہیں ان کے اندر اپنی طرف سے محبت رکھ دی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہو سکے فرعون کے ہاں، جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، استمشی اختکا، جبکہ جو ہے وہ چل رہی تھی آپ کی بہن، اور ان کا نام بھی مریم آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، والدہ نے تو صندوق رکھ کے دریا میں ڈال دیا اور بہن کو انسٹرکشن دے دی کہ دیکھو ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ، تو بہن جو ہے تھوڑے فاصلے سے دوڑتی رہی پیچھے پیچھے اور دیکھتی رہی کہ صندوق کہاں جا رہا ہے، کس نے لیا، کہاں تک پہنچا، تو فرمایا حل ادلکم علی من یکفلو، اور پھر جو ہے وہ بہرحال بہن نے دیکھ لیا کہ صندوق جو ہے ملکہ نے اٹھا لیا، وہ اپنے محل لے گئی ہے، اور پھر پیچھے یہ بھی گئی بچی، اس نے کہا کیا میں اے اہل محل میں تمہیں بتاؤں ایسی شخصیت کے بارے میں جو اس بچے کی ذمہ داری اٹھا سکے، فرجعنا کا الی امک، پھر ہم نے لوٹا دیا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کی والدہ کی طرف، اور پھر معاملہ بھی آگے ہم آگے پڑھیں گے، تو تفصیل یہ ہے کہ ملکہ اپنے گھر تو لے آئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اب خوراک کا معاملہ تھا، دودھ کون پلائے، تو بادشاہ کے گھر میں کیا کمی ہے، دائیوں کی لائن لگ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، یعنی وہ کسی طرف التفات ہی نہیں کرے، بہت دائیوں نے چاہا کہ بھائی دودھ پی لیں لیکن کسی سے دودھ ہی نہیں پی رہا، تو ملکہ بڑی پریشانی میں آ گئی کہ کیا کیا جائے، اس پر یہ ان کی بہن جو ہے وہ پہنچ گئی، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ایسی دائیہ کا بتاتی ہوں جو اس کا اچھی طرح خیال رکھ سکے گی، تو ملکہ کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کی والدہ پھر محل گئیں، موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگانے کی دیر تھی کہ وہ دودھ پینے لگے فوراً، ملکہ بھی مطمئن ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ دودھ پلایا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گویا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک پہنچا دیا، اور فرمایا کئی تقرا عینہا ولا تحزن، تاکہ ٹھنڈی ہو ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کریں، تیسرا احسان اللہ تعالیٰ کا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور یاد کیجئے جب آپ نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ، پھر ہم نے نجات دی آپ کو غم سے، آگے تفصیل آ جائے گی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمائش کی تھی آپ کی بہت سخت آزمائش، پھر اللہ کا چوتھا احسان، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن، اور آپ ٹھہرے رہے مدین میں کئی سال، یعنی 10 سال، ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى، اور پھر آپ پہنچ گئے بالکل تقدیر کے مطابق ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس جگہ پر جہاں پر نبوت کا اعلان ہونا تھا، اور پھر پانچواں احسان اللہ تعالیٰ کا، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پھر ہم نے چن لیا آپ کو اپنے لیے، یعنی آپ کو نبوت دی۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا حصہ زندگی کا دوبارہ شروع ہو رہا ہے، یہ پہلا حصہ تھا پیدائش اور پھر نبوت تک کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں، اور بلکہ ابھی جو ہے اس کے دربار میں پہنچے ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں ان معجزات دینے کے بعد، اذهب انت واخوك بآياتي، اب جائیے آپ اور آپ کے بھائی میرے معجزات لے کر، ولا تنيا في ذكري، اور سستی نہ کیجئے میری یاد میں، اذهبا الى فرعون انه طغى، اور آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہے، فقولا له قولا لينا، اور اس سے بات کیجئے بڑی نرمی سے بات، لعله يتذكر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او يخشى، یا وہ ڈر جائے، باز آ جائے۔ تو فرعون جیسے ظالم جابر کو بھی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب بات کریں تو نرمی سے کریں، تو ہمیں بھی یہ وصف اختیار کرنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے، چاہے کتنی جہالت کا مظاہرہ دوسری طرف سے ہو، لیکن آدمی کو اپنے رویے میں سختی نہیں لانی چاہیے، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اسی طرح آگے اب موسیٰ علیہ السلام نے اندیشے کا اظہار کیا، بھائی وہ تو ایک آدمی کا قتل میرے گلے پر ہے اور فرعون کو تو موقع چاہیے، تو اب اس کا اندیشہ کا اظہار کر رہے ہیں، قالا ربنا اننا نخاف، اور کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم دونوں تو ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی نہ کرے ہم پر، او ان یدغا، یا بالکل ہی سرکشی نہ کرے، یعنی قتل ہی نہ کر دے، قالا لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دونوں نہیں خوف زدہ ہوں، اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، خوب سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، فاتیاہ فقولا، بس اب آپ دونوں جائیے اس کے پاس اور کہیے اس سے، انا رسول ربک، کہ ہم دونوں رسول ہیں آپ تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، بس تم بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور انہیں مزید عذاب نہ دو، انہیں مزید تکلیفیں نہ پہنچاؤ، قد جئناک بآیۃ، بس ہم لائے ہیں تمہارے پاس نشانی، میں ربک تمہارے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدا، اور ساتھ ہی ترغیب دی کہ سلام ہو اس پر جو اتبع کرے ہدایت کا، انا قد اوحی الینا، اور بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب، کہ بے شک عذاب اس پر ہے جس نے تکذیب کی، وتولا، جس نے جو ہے رخ پھیرا۔ آگے پھر سوال جواب دلچسپ مکالمہ آ رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس سے بات چیت ہو رہی ہے، تو فرمایا، اور اس میں دیکھیں پہلے ہی شروع میں اب یہاں فرعون کی 3 چالاکیوں کا ذکر آ رہا ہے، تو دونوں فرعون کے پاس ہیں، قالا فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ، قالا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ہر چیز کو ہدایت دی ہے، بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب پہلی چال چلی فرعون نے، اور گویا اس نے کہا، دیکھ رہا ہے بڑے غور سے کہ درباری بھی سن رہے ہیں، تو اس نے کہا قال فما بال، تو اس نے کہا بس بتائیں کیا حال ہے، قرون الاولی، پہلی امتوں کا، اب یہ مسئلے والی بات تھی، وہ لوگ جو شرک اور کفر کر کے چلے گئے، اب وہ پوچھا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گویا ان کے دادے ان کے باپ جو گزر گئے ہیں شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے، اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ سب کافر ہیں وہ سب جہنمی ہیں، تو ساری جتنے درباری ہیں وہ سب جو ہے ناراض ہو جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ بھئی وہ تو اللہ نے معاف کر دیا ان کا جرم، اب وہ جنت میں، تو فرعون کہتا کہ پھر تو ہم صحیح طریقے پر ہیں، پھر آپ کیوں ہمیں بتانے ہیں۔ اب بڑا بہترین جواب دیا ہے، بڑا حکیمانہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قالا علمها عند ربی فی کتاب، کہا کہ ان کا اب کیا حال ہے؟ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بہکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، ان کا معاملہ وہ کر لے گا، تم اپنی بات کرو گے۔ آگے انہوں نے تبلیغ جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف مزید بیان کیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے لیے زمین میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ تو اللہ تو وہ ہوتا ہے، فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، گویا اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور حقیقی رب کو دیکھو۔ فاخرجنا بھی، اور پھر وہ اللہ نکالتا ہے ان اس پانی کے ذریعے سے، ازواجا من نبات شتا، کہ کئی قسم کے نباتات مختلف، کلو، کہ تم کھاؤ، ورعاؤ انعامکم، اور کھلاؤ اپنے مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات، بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں، لأولی النہی، یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ آگے انسان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، منہا خلقناکم، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے جب دفناتے ہوئے قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو پہلے سرحانے کی طرف مٹی ڈالتے ہوئے پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر درمیان میں مٹی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر پائنتی مٹی ڈالی جاتی ہے پڑھا جاتا ہے ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اسی مٹی سے اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو یہ گویا انسانی زندگی کا جو ہے ایک ہی آیت میں ذکر آ گیا۔ فرعون کا آگے انکار ہے، فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے دکھائے اس فرعون کو اپنے معجزے سب کے سب، فَكَذَّبَ وَأَبَى، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، قَالَ جِئْتَنَا، اور اس نے کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لِنُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، اب اس کی دوسری مکاری تھی، اس نے الزام لگایا فوراً ان پہ کہ تاکہ تم نکال دو ہمیں ہماری زمین سے، بے سحری کا یا موسیٰ، اپنے جادو کے زور سے ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکتا ہوا ہونا، تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، اور تم اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین پر قبضہ کرنے آئے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس طے کر لو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت، لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا، کہ جس کی مخالفت نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور ایک درمیان کا مقام ہو دونوں کے لیے، جو ہے وہ مساوی مقام ہو مقابلے کا۔ چنانچہ قال موعدكم يوم الزينه، یہ طے ہو گیا کہ وہ مقابلے کا دن ہوگا یوم عید کا دن، زینت کا دن، جو کوئی جشن کا دن ہوگا قوم کا، تو وہ دن مقرر کر لیا گیا۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ زُحًى، اور جمع کریں گے ہم لوگ کو چاشت کے وقت، دوپہر کے وقت، یعنی جب سورج پورا نکل آتا ہے، اور گرمی میں یعنی دھوپ میں اتنی سختی بھی نہیں ہوتی، شدت بھی نہیں ہوتی، جسے ہم جو ہے وہ چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو دن بھی طے ہو گیا، وقت بھی طے ہو گیا۔ اب آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے گویا جادوگروں کا مقابلہ، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو واس فرمایا، فتولا فرعون، بس فرعون لوٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، فجمع کیدہ ثم اتا، تو اس نے جمع کیا اپنا سارا مکر و فریب کا سامان، اور پھر آ گیا مقابلے پر۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ بربادی ہو تمہارے لیے، اب آپ منظر کھینچ سکتے ہیں، میدان ہے، پبلک آئی ہوئی ہے، قوم جمع ہے، جشن کا سمے ہے، اور چاشت کا وقت ہے، چاروں طرف جادوگر ہیں، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں واعظ کر رہے ہیں کہ تمہیں ہلاکت ہو، برباد ہو تم، لا تفترو علی اللہ کذبا، اور نہ باندھو اللہ پر تم جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں برباد کر دے گا عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، فتنازعوا امرهم بینہم، بس وہ جادوگر آپس میں جھگڑا کرنے لگے اپنے یعنی امر میں، اس معاملے میں کچھ جادوگر کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں ہی جادوگر، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، واسرو واسر النجوا، اور پھر انہوں نے خفیہ طور پر یعنی سرگوشی میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا. قالو ان ہاذانی لساحران, اور کہنے لگے بالآخر مشورہ کرنے کے بعد, پریشر بھی تھا, فرعون بیٹھا ہوا تھا اور کرنا ہی کرنا تھا, تو باہمی مشورے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے, کہنے لگے کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم, اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ نکال دیں لوگوں تم سب کو, من ارضکم بسحرہما, یعنی تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے. ویذھبا بطریقتکم المثلی, اور برباد کر دیں تمہارے جو اپنے دین کا طریقہ ہے. فاجمعوا کیدکم, بس اتفاق کرو اب اپنی تدبیر پر. ان جادوگروں نے کہا اب سب مل کر جو جادو ہمیں کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ تدبیر کرو. ثم اتوا صفا, اب پھر آ جاؤ صف باندھ کر. وقد افلح الیوم, اور آج جو بھی کامیاب رہے گا, من استعلا, جو غالب رہے گا. اب سب لوگ موجود ہیں اور ہمیں بھی مقابلہ کرنا چاہیے, اب آغاز مقابلہ ہے. قالو یا موسیٰ, اس پر وہ جادوگر کہنے لگے ہیں موسیٰ, اما ان تلقیا, کیا آپ ڈالتے ہیں, و اما ان نکون اولا من القا, یا ہم ہی پہلے ڈالیں. تو کمال بے نیازی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. قالا بل القو, انہوں نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو, دکھاؤ کیا دکھانا ہے تم نے. فیضا ہبالوں و آسیوں, پر جیسے ہی انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں, یخیلوا الیہ من سحرہم, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی جادو کی وجہ سے, انہا تسع, کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں, تو لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی اور سانپ کی طرح تیزی سے دوڑنے لگی. تو اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ, بس خوف محسوس کیا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے, انہیں ہوا کہ یہی تو میرے پاس تھا, یہی انہوں نے دکھا دیا, لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کے اسی طرح دوڑ رہی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. قلنا لا تخف, ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈریے, انکا انت الاعلیٰ, بے شک آپ ہی بلند مرتبہ رہیں گے, آپ ہی غالب رہیں گے. والقی ما فی یمینک, پس آپ ڈال دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا, اور یہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے گڑھا ہے. انما صنعوا کید ساحر, اور بے شک یقیناً جو کچھ بنا رہے ہیں یہ سب جادو کی چال ہے, اور یہ ان کی چال ہے. ولا یفلح الساحر, اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے جادوگر, حیث آتا, جب کبھی بھی وہ حق کے مقابلے میں آتے ہیں. آگے پھر معاملہ یہی ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ڈالنا تھا کہ وہ ان سب کے جادو کو کھا گیا, اور جادوگر کیونکہ جادو کی انتہا سے واقف تھے, انہیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ جادو نہیں ہے, اس سے بہت بڑھ کر چیز ہے. اس لیے انہوں نے شکست تسلیم کر لی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, پس گر پڑے جادوگر سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے رب پر جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا. اس پر اب تیسری چال ہے فرعون کی طرف سے, اس کی بڑی سبکی ہوگی, پوری قوم کے سامنے اس کے جادوگر ہار گئے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, اور اس اللہ پر ایمان لے آئے جس پر وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایمان نہیں لائے, بلکہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہوں سب سے بڑا خدا, تو لیکن تھا کیونکہ سیاست دانوں کی یہی سازشیں ہوتی کہ ہار انہیں ماننی نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی مکر اور فریب کرنا ہے, چنانچہ اس نے عملی فریب کیا. قالا من تم لہو قبل ان آذن لکم, کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم, اور کہنے لگا بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام تم میں سے بڑا ہے. وارجو لکم من خلاف, بلکہ فرمایا الذی علمکم السحر, وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. گویا اس نے کہا یہ نورا کشتی ہے, تم سب ایک ہی جو ہے تھیلی کے چٹے بٹے ہو, اور یہ تمہارا بڑا ہے, یہ استاد ہے تمہارا, تم سب نے انہی سے جادو سیکھا ہے. نقل کفر کفر نہ باشد, یہ اس کے الفاظ ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ فلاں قط ان نہ ہی دیا کم, ساتھ اس نے دھمکی دی کہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں. و ارجلا کم من خلاف, اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ دوسری طرف سے, ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف کی ٹانگ کاٹوں گا. ولا اسلبنکم, اور پھر میں ضرور سولی دوں گا تمہیں. فی جزوع النخل, یعنی یہ کھجور کے تنوں پر. ولا تعلمن, اور پھر تم لازمن جان لو گے. اینا اشد عذاب و ابقا, کون زیادہ ہے عذاب دینے میں شدید, اور کس کا عذاب زیادہ دے پائے, یعنی میرا یا اللہ کا, جو اس نے یہاں پر دھمکی دی انہیں. اس پر آپ استقامت دیکھیں نو مسلموں کی, ابھی جادو کر رہے تھے ابھی مان لے ہیں اللہ پر. تو وہ کہنے لگے قالو لن نؤثرک, کہ ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اے فرعون تمہیں، علامہ جا انا من البینات، اس پر جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق واضح دلیل کے ساتھ، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فخذی ما انت فاس، بس تم کر لو جو تم سے ہو سکے، ہم تو اللہ کو چھوڑنے والے نہیں، ہم پر جو حقیقت کھل گئی ہے ہم اس سے انکار کرنے والے نہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، انما یغزی حاضی الحیات الدنیا، اور تمہارا بس تو بس اسی دنیا کی زندگی تک چلتا ہے، انا آمنا بربنا، اب ان کی جو ہے وہ ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم تو ایمان لیا اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، وجہ بیان کر رہے ہیں ہم کیوں ایمان لے آئے، تاکہ درگزر فرما دیں ہم سے ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس پر تم نے مجبور کیا ہمیں جادو کرنے پر اس پر بھی ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، واللہ خیر ہوں آپ کا، اللہ بہتر ہے باقی رہنے والا، تو اس نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے باقی رہنے والا ہے، جادوگر جواب دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کا جو ہے انعام باقی رہنے والا بھی، انہ من یاتی ربہ مجرما، اور یہ بات کہ جو آئے گا اللہ کے پاس مجرم بن کر، فإن له جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم، لا يموت فيها ولا يحيى، وہ نہ اس میں مر سکے گا نہ اس میں جی سکے گا، ومن يأته مؤمنا، جو کوئی آئے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس مومن ہو کر، قد عمل الصالحات، اور اس نے عمل بھی کیے ہوں گے نیک، فرمایا فأولئك لهم الدرجات العلا، تو یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے ہوں گے اونچے درجے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وذلک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزاء اس کی جو پاک رہا یعنی گناہوں سے بچتا رہا تزکیہ کرتا رہا۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور ہے، یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون نے پھر سولی چڑھا دیا ان سارے نو مسلموں کو، جادوگروں کو، ان کا ہاتھ ایک طرف سے ٹانگ دوسری طرف سے کاٹا اور سولی چڑھا دی، گویا وہ سب کے سب شہید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بھی عبادی، کہ راتوں رات لے چلیے ہمارے بندوں کو لے کر، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر میں بنا دوں گا ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، لَا تَخَافُوا دَرَكَا، بس آپ خوفزدہ نہ ہوں تعاقب سے، ولا تخشا، اور نہ ہی ڈوبنے سے ڈریے، فأتبعهم فرعون بجنوده، بس ان کا تعاقب کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، فغشیهم من الیم ما غشیهم، بس ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے جو بھی ڈھانپنے والا تھا، یعنی سمندر کا پانی مل گیا اور وہ خشک رستہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کے لشکر اس میں غرق ہو گئے۔ بہت ہی مختصر آیات میں گویا یہ ہجرت کا پورا سفر بیان ہو گیا۔ فرمایا وضل فرعون قومہ وما ہدا، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور انہیں سیدھی راہ نہ دکھائی، یا بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل پر انعامات باری تعالیٰ کی تفصیل آ رہی ہے جو صحرا میں ان پر کیے گئے، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم بجانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب سے، یعنی تورات دینے کا، شریعت دینے کا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَى، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے بطور رزق، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور تم حد سے نہ بڑھو اس میں، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ پھر جائز ہو جائے گا تم پر میرا غصہ، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کسی پر اترتا ہے میرا غضب، فَقَدْ هَوَى، تو وہ تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، وَإِنِّي لَغَفَّار، تو اس ڈرانے کے ساتھ ساتھ انہیں ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، اور بے شک وہ اللہ جو ہے بہت بخشنے والا بھی ہے، لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن اس کی شرائط کون ہے، بخشے کون جاتے ہیں، جو کوئی ایمان لائے اور توبہ کرے، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى، اور پھر وہ راہ راست پر ہے، تو ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت قبول فرماتا ہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آگے پھر قصہ آ رہا ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا، اور ہوا یہ تھا کہ 80 نقبہ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، لیکن باقی لوگ پیچھے تھے، یہ خود جلدی آگے پہنچے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں جلدی کی آپ نے آنے میں اپنی قوم کے مقابلے میں اے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آئی رہے میرے نقش قدم پر، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضا، اب میں نے جلدی کی ہے نبی اے اللہ آپ کی طرف آنے میں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ قال فانا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کی قوم کو آپ کے بعد، وَأَذَلَّهُمْ السَّامِرِي، اور گمراہ کر دیا انہیں سامری نے، فرجع موسیٰ الی قومہ، بس پھر پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبانا اسفا، غصے میں اور بھرے ہوئے غم سے۔ اب یہ سامری جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کی رائے کہ یہ بنی اسرائیل ہی نہیں تھا بلکہ یا تو آل فرعون میں سے تھا یا پھر جو ہے کسی اور قبیلے کا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تین خطابات ہیں، پہلے انہوں نے آتے ہی خطاب کیا قوم سے، قال یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ ایک اچھا کہ تمہیں تورات دی جائے گی، اس میں ہدایات ہوں گی، اللہ کی مرضی کی تعلیم ہوگی، تو تم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا، افطال علیکم العہد، کیا بہت وقت گزر گیا اس وعدے کے بعد، ابھی تو وعدہ ہوا ہے، مدتوں تو نہیں بیتی، تم نے ذرا انتظار نہیں کیا، ام اردتم کہ تم نے چاہا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، اور تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاختلفتم موعدی، اور تم نے اختلاف کیا مجھ سے کیے ہوئے وعدے پر، یعنی تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ہم صرف توحید پر قائم ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور آپ جائیے تورات پر اور اللہ سے ہدایت نامہ لے کر آئیے، ہم منتظر ہیں، اور وہاں میں گیا ہوں اور تم نے یہاں بچڑا بنا لیا سونے چاندی کا، اس کی پوجا شروع کر دی، تو کہا کہ یہ تم نے تو مجھ سے بدعہدی کی۔ اس پر قوم نے جواب دیا، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، بلکہ ہم پہ لدے ہوئے تھے زیورات جو ہے وہ قوم کے، اور اشارہ ہے کہ جب فرعونی سپاہی مرے ہیں سمندر میں تو ان کے لاشیں اٹھا کر پھینکے ہیں سمندر نے باہر، اور وہ پورے جو ہے سونے چاندی میں لدے ہوئے تھے، بڑے بڑے ہار انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ سب انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو یہ قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے اختیار سے نافرمانی نہیں کی بلکہ جو زیورات ہمارے پاس تھے وہ ہم نے سب لے لیے، فقذفنا، اور پھر ہم نے ان سب کو ڈال دیا آگ میں، فکذالک القى السامری، اور اسی طرح ڈالا سامری نے بھی، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے بنا نکالا ان زیورات سے ایک بچڑے کا سا جسم جس میں سے آتی تھی آواز، فقالوا هذا الهكم و اله موسی، اور پھر وہ سامری کہنے لگا یا لوگوں یہ تمہارا رب ہے، یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، فنسیا، بس موسیٰ کو تو بھول لگ گئی کہ وہ تورات لینے جو ہے وہ کوہ طور پر چلے گئے، ہم سب کا معبود تو یہی ہے، یہ سامری نے جو ہے انہیں سکھایا، افلا یرون، اس پر قوم کی پہلی نادانی کی طرف متوجہ کیا گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے تھے، اللہ یا جو الیہم قولا، کہ وہ بچڑا نہیں جو ہے ان کی بات کو لوٹاتا، جو بھی کہتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس بچڑے کی خوبی یہ تھی کہ یہ آواز نکالتا تھا، قدیم مفسرین تو کہتے ہیں وہ بولتا تھا، اور جدید مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہوا ٹکرا کے اس سے گزرتی تھی تو ایک آواز سی آتی تھی جیسے کہ بچڑے کے بولنے کی آواز آتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی پہلی نادانی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ بول بھی کچھ رہا ہے، وہ کلام بھی کر رہا ہے، تم دعاؤں کر رہے ہو تو وہ جواب دے رہا ہے، یہ تو دیکھتے کہ محض آواز ہے، ولا یملک لہم ذرا ولا نفع، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اور کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ذرا سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہارون علیہ السلام کی کوشش اصلاح کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بھی، کہ میری قوم اس بچڑے کو معبود بنا کر تم آزمائش میں آ گئے ہو، فتنے میں پڑ چکے ہو، وَإِنَّا رَبُّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، بس میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اس معاملے میں میرا حکم مانو، میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم اس کی پوجا کرو، تمہارا رب تو صرف اللہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا خطاب جو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کیا، قالا یا ہارون، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منا کا از رائی تم ذلو، تمہیں کس بات نے روکا کہ تم منع کرتے انہیں جب یہ گمراہ ہو رہے تھے، اللہ تتبعن، کیا تم نے پیروی نہیں کی میرے کہنے کی، افا عصیت امری، اور تم نے تو نافرمانی کی میرے حکم کی، قالا یبنا اما، اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑی ہے مجھے میرے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے، محسوس ایسا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، آگے آ جائے گا قرآن میں ذکر، اور پھر یہ کہا کہ تم نے تو میری نافرمانی کی. اس سے عقل مندوں کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ داڑھی ہونی ضروری ہے، تمام انبیاء کے داڑھی تھی، اور پھر داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ قبضے میں آ سکے، ایسی داڑھی کہ کہیں کہ ہے نہیں ہے والی نہیں کیفیت ہونی چاہیے، کہ آدمی کو لگے کہ شاید دو چار دن سے شیو نہیں کیا ہوا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کم از کم کہ جو قبضے میں آ رہی تھی، پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جھنجھوڑا انہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی خشیت، کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا، ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، کہیں آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ تم نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل. تو فرقے اور تفریق اتنا برا جرم ہے کہ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نے زیادہ زور نہیں لگایا، ایک تو یہ وجہ بیان کی انہوں نے، دوسری کہہ رہے ہیں کہ ولم ترقب قولی، اور انہوں نے بھی لحاظ نہیں کیا میری بات کا. اس پر اب تیسرا خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اب وہ متوجہ ہوئے سامری کی طرف، قالا فما خطبک یا سامری، اور کہنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے سامری، قالا بصرتو، اس پر سامری نے کہا کہ میں نے وہ بات دیکھی، لما لم یبصرو، کہ جو کسی اور نے نہیں دیکھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فرعون کا گھوڑا جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو ٹھٹر گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور اس رستے سے گزرے، ان کے پیچھے پیچھے بھی فرعون جو ہے اس کا گھوڑا آنے لگا، اور پھر پیچھے پوری فوج آ گئی. اور سامری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم جہاں پڑ رہے تھے زمین پر، وہاں سے سبزہ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے وہاں سے مٹی بھر کے جو ہے مٹی اٹھا لی. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا تھا، بہی یعنی اس کے پاس سے، فَقَبَسْتُ قَبْزَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، بس میں نے ایک مٹھی جو ہے اٹھا لی جہاں پر اس فرشتے کے گھوڑوں کے قدم پڑ رہے تھے، فَنَبَسْتُهَا، اور پھر میں نے ڈال دیا اس مٹی کو، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس یہی کچھ مجھے بتایا میرے جی نے. قَالَ فَذْهَبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تم دور ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكِ فِي الْحَيَاةِ، اب انہیں سزا سنائی جا رہی ہے سامری کو کہ اب تمہارے لیے ساری زندگی بھر یہ سزا ہے، ان تقولا لا مساس، کہ تم اب یہ کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھو، ان لکا موعدن، اور پھر تم سے عذاب کے ایک وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، جو جس کے خلاف نہیں ہوگا، ونظر الی الہک، اور گویا یہ اسے سزا دی گئی کہ اب تم کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھو. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا پھر حال یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اسے ٹچ کر لیتا تھا، چھو لیتا تھا، تو اسے اور اس انسان دونوں کو تیز بخار ہو جاتا، تو پھر یہ اتنا تنگ آیا کہ بس لوگوں سے دور رہتا تھا، اور جب بھی کوئی قریب آنے لگتا تھا انسان تو یہ چیخنا شروع کر دیتا تھا کہ دور ہو جاؤ، مجھے نہیں چھو، مجھے نہ چھو. تو یہ اسے دنیا میں سزا دی گئی. اسی طرح کہا گیا کہ تمہاری اصل سزا کا وقت مقرر ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی قیامت میں اصل سزا بھی ملنی. اور پھر اس نے جو بچڑا بنایا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ منظور الا الہک، اب ذرا دیکھو اپنے معبود کی طرف، اس بچڑے کی طرف، الذی زلتا علیہ عاکفا، یعنی جس کے بارے میں تم ہمیشہ جس کی پوجا میں بیٹھے رہنے کے لیے تیار تھے، لا نحرقنہ، کہ ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، ثم لا ننصفنہ فی الیم نصفا، پھر اسے ضرور اس کی راک کو بکیر دیں گے دریا میں جیسے بکیری جاتی. اب یہی چیزیں آپ کو یہودیوں میں نظر آئیں گی، یہی ہندوؤں میں نظر آئیں گی، اپنی چتا جلاتے ہیں، اس کی راک کو پھر دریاؤں میں اور پانیوں میں اور ہواؤں میں بکیر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہود و ہنود بڑے ساتھ ساتھ ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو یہ چیز بھی ملتی ہوئی ہے. یہ کام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کے ساتھ، کہ اسے جلا کر اس کی راک سمندر میں بکھیر دی تھی. فرمایا انما الہکم، انما الہکم اللہ، اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، بے شک تمام معبود تو وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، وسع کل شیء علما، اور گھیر رکھا ہے اس اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کذالک نقص علیک من انباء، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے ہیں آپ سے احوال اور خبریں، ما قد سبق، ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے دیا آپ کو اپنے پاس سے الذکر یعنی قرآن۔ آگے پھر بیان آخرت آ رہا ہے، بڑی زوردار آیات آ رہی ہیں آخرت کا انکار کرنے والوں کے حوالے سے، اور یہاں فرمایا ومن اعرض عنہ، اور جو کوئی منہ موڑے گا اس ذکر سے قرآن سے، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن جو ہے وہ ایک بوجھ، خالدین فیہ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس حال میں، ساء لهم يوم القيامة حملا، اور بہت ہی برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا، يوم ينفخ في الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اور جمع کیے جائیں گے مجرم اس دن کہ پتھرائی ہوئی ہوں گی یا نیلی پڑی ہوں گی ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم، اور وہ چپکے کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ان لبستم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر 10 دن، یہ تو عام لوگوں کا قول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے، اذ یقولوا امثلهم طریقہ، اور کہے گا ان میں سے ایک اچھی رائے رکھنے والا، یعنی یہ تو عام لوگوں کی رائے ہوگی کہ ہم 10 دن رہے، لیکن جو اچھی رائے رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہے گا ان لبستم الا یوما، کہ تم دنیا میں نہیں رہے ہو مگر 1 دن۔ تو جیسا کہ پہلے بھی آپ کو مفسرین کا قول سنایا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا 1 دن کے مانند ہے اور ہمارا اس دن میں روزہ ہے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یہ 1 دن کے برابر زندگی ہے، قیامت کے دن ایسے ہی لگے گا، 100-100 سال لوگ گزار کر آئے ہوں گے، 900-900 سال، اور جیسے 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ ہی فرمائی، لیکن ان کا اندازہ کیا ہوگا آخرت کے 1 دن کے مقابلے میں، اور وہاں ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں، کہ گویا بس 1 دن ہے جو ہم گزار کر آئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس دن کو بھی ایک روزے کی طرح گزاریں۔ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، کہ وہ کہتے ہیں ایک ایک دن کا روزہ ہوتا ہے اور ایک عمر بھر کا روزہ، دن بھر کا روزہ چند گھنٹوں کا، عمر بھر کا روزہ چند برسوں کا، دن بھر کے روزے میں کھانا پینا منع، عمر بھر کے روزے میں اللہ کی نافرمانی منع، دن بھر کا روزہ مغرب میں ختم، عمر بھر کا روزہ موت پر ختم، دن بھر کا روزہ پانی پی کر کھجور سے افطار ہوتا ہے، اور اگر عمر بھر کا روزہ صحیح صحیح رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر پی کر افطار ہوگا۔ تو کتنی دیر کا معاملہ ہے، تھوڑی سے تو دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ روزے دار کی طرح یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اب گناہوں سے بچتے ہوئے یہ دن گزار لیں جو چند دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بخشے۔ آگے جناب اب احوال قیامت کا ذکر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف میدان، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور نہیں دیکھیں گے آپ اس میں نہ کوئی کجی اور نہ کوئی ابھار، یعنی اونچ نیچ سب برابر کر دی جائے گی، یومئذ یتبعون الداعی، اور پھر اس دن وہ پیچھے ہوں گے پکارنے والے کے، لا عوج له، اور کوئی جو ہے اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا، وخشعت الاصوات الرحمن، اور دب جائیں گی ساری آوازیں رحمان کے آگے، فلا تسمعوا الا همسا، اور نہیں سن سکیں گے وہ مگر سرسرار، جب بالکل خاموشی ہو تو اس خاموشی میں بھی ایک مدھم سی آہستہ سی آواز ہوتی ہے، اسے ہمسا کہتے ہیں، تو اتنی جسے ہم پن ڈراپ سائلنس کہتے ہیں، تو وہ کیفیت ہوگی اللہ کے سامنے لوگوں کی، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور نہیں فائدہ دے گی اس دن کوئی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے اجازت دے گا رحمان، ورضی له قولا، اور جس کے حق میں پسند کرے گا بولنا۔ تو اصل میں شفاعت ہوگی لیکن دو شرائط کے ساتھ، جسے اللہ اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی، یہ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، شہداء ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے آپ سفارش کریں، اور لیکن ساتھ ہی بتائیں گے کس کی سفارش کریں، تو دونوں طرف اللہ کی مرضی. یہ یاد رکھیے، قیامت کے دن کوئی بھی زبردستی سفارش نہیں کرا سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ یہ میرے بندے ہیں تو جائیں گے ہی جائیں گے جنت میں، ایسی کسی میں مجال نہیں ہوگی، کوئی لب کشائی کی ہمت نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے. تو فرمایا آگے وسعت علم باری تعالیٰ کا ذکر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے، ولا یحیطون بہ علما، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اور لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جو اللہ دے دے. آگے ظالمین کا انجام آ رہا ہے، وَعَنِتِ الْوُجُوهُ، اور جھکے ہوئے ہوں گے سب چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّوم، ہمیشہ زندہ پائندہ رہنے والے جو ہے اللہ کے سامنے جس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد ہوگا وہ جس نے اٹھایا ہوگا ظلم کا بوجھ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرتا ہے نیک عمل، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو بھی صاحب ایمان، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو نہیں ہوگا اسے کوئی ڈر نہ تو جو ہے وہ ظلم کا اور نہ ہی حق تلفی کا. آگے عربیت کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کی عربی میں ہونے کی حکمت بیان ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے عربی قرآن کی صورت میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے پھر پھر کر بیان کر دی اس میں وعیدیں، وعیدیں کہتے ہیں ڈرانا، خوفزدہ کرنے والی باتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، او یحدثوا لهم ذکرا، یا پھر ہم نے وہ باتیں بیان کر دیں کہ جن پر وہ غور و فکر کریں. فتعال اللہ الملک الحق، اور بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو مالک ہے، مالک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کیجئے قرآن کے پڑھنے میں، من قبل ان یغزا الیک وحیو، اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی. وقر ربی زدنی علما، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم کے اعتبار سے. تو یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے. ولقد عہدنا الی آدم من قبل، اور ہم نے عہد کیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، فنسیا، بس انہوں نے اسے بھلا دیا، ولم نجد له عزما، اور ہم نے نہیں پایا ان میں عزم، یعنی ان کا کوئی عزم اور ارادہ گناہ کا نہیں تھا، البتہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے انہوں نے وہ حکم بھلا دیا. یہ انسان کی حقیقت ہے، بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اب بھول کر اور غفلت میں گناہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اچھا انسان اسے نہیں قرآن کہتا جو گناہ کرے نہیں، اچھا انسان اسے کہتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً معافی مانگے. تو جی بس میرے خیال میں یہاں پر رک جاتے ہیں، دو رکو رہ گئے، پھر یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پانے دو ہو گئے، ارادہ یہ ہے کہ 2:10 تک ہم فارغ ہو جائیں یا 2:15 تک. تو دعا فرما لیجیے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نسبت عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما، اللہ اس قرآن کو بنا دیجیے ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. وجعله لنا حجتاً یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین یا رب العالمین.